بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
सामिन रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज में आप सामिन ने सूरह मुबारक इब्राहिम की 32 से लेकर 34 तक की आयात की तिलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समात फरमाया। कारी थे अली असगर बुरुमंद। सामिन, हमारी ये दूसरी मजलिस की नशरियात शार्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पर हमारी लाइव नशरियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sahartv.ir। हमारी दूसरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूं है। अब से थोड़ी देर बाद आप सामईन समाप्त फरमाएंगे प्रोग्राम गिर्दोपेश, जिसमें आलमी खबरें, इंटरव्यू और सियासी तबसरा पेश किया जाएगा। फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। उसके बाद आप सामईन प्रोग्राम यादों के झरोके सुन सकेंगे। फिर पेश किया जाएगा प्रोग्राम खिलकत की रानाइयाँ। फिर आप सामईन अखबारात व जराइद की शह सुर्खियों और मुख्तसर मकाले पर मबनी प्रोग्राम समाप्त फरमाएंगे आईने सहाफ़त। प्रोग्राम आईने सहाफ़त के बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम दरख्शां सितारे, और नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा ईरानी फन तामीर। वक्त हुआ है प्रोग्राम गिर्दो पेश का। जी सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश में सबसे पहले होंगी आलमी खबरें।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खबरों के बुलेटिन के साथ तहा शमीम हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए। पहले समात फरमाइए खास खास खबरों का खुलासा। एटमी माहदे के मुश्तरका कमीशन के इजलास के बयान पर ईरान की दो टोक, अमरीका से कोई बातचीत नहीं होगी, जालिमाना पाबंदियां एक साथ खत्म की जाएं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कोरोना की शिद्दत, पाकिस्तान में 24 घंटे में 4700 से ज्यादा नए मामलात, जबकि हिंदुस्तान में तकरीबन 90,000 नए केसेस का इंदिराज। हिंदुस्तान में किसान रहनुमा के काफिले पर हमले के बाद किसानों का तेवर सख्त, 4 और 17 अप्रैल को ताकत के मुजाहरे का ऐलान। और अब पेश खबरें तफसील से। इस्लामी जमहूरिया ईरान ऐसा कोई मंसूबा कबूल नहीं करेगा जिसमें अमरीकी पाबंदियां रफ्तार रफ्तार हटाए जाने की बात रखी जाएगी। ईरान के खिलाफ रफ्तार रफ्तार अमरीकी पाबंदियां हटाए जाने से मुतालिक एटमी माहदे के मुश्तरका कमीशन के बयान पर रद्दअमल का इजहार करते हुए तेहरान ने सराहत के साथ ऐलान किया कि इस्लामी जमहूरी ईरान ऐसा कोई मंसूबा कबूल नहीं करेगा जिसमें अमरीकी पाबंदियां रफ्तार रफ्तार हटाए जाने की बात रखी जाएगी, और न ही ईरान अमरीका से किसी तरह के मुज़ाकरात अंजाम देगा। एटमी माहदे के मुश्तरका कमीशन का 18वां इजलास जुमा 2 अप्रैल को यूरोपीय यूनियन के फॉरन एक्शन, रूस के नायब सरबराह एनरिका मोरा की सदारत में, यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल और ईरान, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और बरतानिया के नायब वज़ीरे खारजा और वज़ारत खारजा के सियासी उमूर के डायरेक्टरों की शिरकत से ऑनलाइन मुनक़िद हुआ। इस इजलास के अख्ताम पर एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि एटमी माहदे में अमरीका की मुकम्मल वापसी के मौजू पर माहदे के फरीकों ने सलाह मशवरा और बातचीत पर आमादगी जाहिर की है। इस सिलसिले में ईरान के एक बाखबर जरिए ने बैन अलावा एटमी माहदे के बारे में रहबर इनकलाब इस्लामी के 8 जनवरी के खिताब और इस खिताब में आपकी ताकीदात की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान अमरीका की जानिब से एक साथ पाबंदियां उठाए जाने और इस बारे में सच्चाई सामने आने के बाद ही अपने एटमी वादों पर दोबारा अमल करना शुरू कर देगा। ईरान के इस बाखबर जरिए और आला अहदेदार ने कहा है कि बैन अलावा एटमी माहदे के मुश्तरका कमीशन का कोई भी ऐसा फैसला जो ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियां रफ्तार रफ्तार खत्म और अमरीका के साथ बिलवास्ता तौर पर मुजाकरात पर मबनी होगा कबूल नहीं किया जाएगा। दूसरी जानब ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी पाबंदियों की मनसूखी को एटमी समझौते की बहाली के लिए پہلا قدم قرار دیا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے، جو اس اجلاس میں ایرانی وفد کی سربراہی کر رہے تھے، ایک بار پھر ایران کے اصولی موقف کی وضاحت کی اور امریکی پابندیوں کی منسوخی کو ایٹمی سمجھوتے کی بحالی کے سمت پہلا قدم قرار دیا۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران پابندیاں منسوخ ہوتے ہی ان تمام اقدامات کو روک دے گا جو اس نے پابندیوں کے تلافی کے طور پر شروع کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی سمجھوتے میں امریکہ کے واپس آنے کے لیے کسی گفتگو یا مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جس طرح سمجھوتے سے باہر نکلا، اسی طرح وہ ایٹمی سمجھوتے میں واپس آ سکتا ہے، اور جس طرح اس نے ایران کے خلاف غیر قانونی پابندیاں لگائی ہیں، اسی طرح انہیں ختم کر سکتا ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ علی اکبر صالحی نے بھی جوہری معاہدے میں تعطل کے دور ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب جوہری معاہدے میں گفتگو تکنیکی مرحلے میں داخل ہو گئی اور ماضی جیسی صورتحال اب نہیں رہی، جس سے دکھائی دیتا ہے کہ تعطل دور ہونے والا ہے اور یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ چنانچہ سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ ایران کے خلاف پابندیوں اور زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی اپنی شکست خوردہ پالیسیوں سے دستبردار ہونے پر تیار ہے؟ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کی بحریہ کے تعلقات اور رابطوں کی سطح نہایت مطلوب ہے اور دونوں بحری امن و سیکورٹی کے سلسلے میں تعاون کر رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے یکم زون کے کمانڈر جعفر تذکر نے بندر عباس میں ایران کی بحریہ کے امامت فرسٹ زون کی جیٹی پر پاکستانی بحری بیڑے کے لنگر انداز ہونے کے موقع پر کہا کہ پاکستانی بحریہ کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کے تنازع میں انجام پایا ہے اور اس بیڑے کے دورے کے اختتام پر ایک مشترکہ فوجی مشق انجام پائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے دورے اور باہمی اشتراک عمل میں اضافہ بحری تجارت اور جہاز رانی کی سیکورٹی کے لیے مثبت اثرات کے حامل ہوتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے یکم زون کے کمانڈر نے کہا کہ اس طرح کے دوروں کے ذریعے ایران اور پاکستان کی بحریہ کے درمیان مشترکہ مشقوں کے انعقاد اور اس میں مزید اضافے کے سلسلے میں منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے، اور پاکستانی بحری بیڑے کے دورے کے اختتام پر مشترکہ فوجی مشقیں منعقد بھی ہوں گی۔ پاکستانی بحری بیڑا دو بحری جہازوں پر مشتمل ہے جو باہمی اور دوستانہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے سنیچر کو بندر عباس کے ساحل پر پہنچا ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے امامت یکم زون میں لنگر انداز ہوا ہے۔ پاکستانی بحریہ کے بیڑے کا ایرانی بحریہ کے حکام اور کارکنوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ پاکستانی بحری بیڑا 3 سے 6 اپریل تک بندر عباس میں موجود رہے گا کہ جو علاقے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام کے ساتھ بھائی چارے اور محبت و دوستی کے پیغام کا حامل ہے۔ پاکستانی بحری بیڑا بندر عباس میں اپنی موجودگی کے آخری دن اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے ساتھ مشرقی جزیرہ لارک تک کے علاقے میں مشقیں انجام دے گا۔ پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر کا زور جاری ہے اور پچھلے 24 گھنٹے میں مزید 4,700 سے زائد نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ملک میں کورونا کی تیسری لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے اور پچھلے 24 گھنٹے میں 4,723 نئے معاملات درج ہوئے ہیں، جبکہ اسی عرصے میں 84 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 6,82,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ مرنے والوں کی مجموعی تعداد 14,697 ہے۔ پاکستان میں صوبے سندھ اور پنجاب کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہیں، اور کورونا سے مرنے والوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ انہی صوبوں میں ہے۔ ادھر ہندوستان میں بھی کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ہفتے کی صبح ہندوستان کے صحت کی مرکزی وزارت کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا انفیکشن کے مزید 89,129 نئے معاملے سامنے آئے، جس کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,23,92,260 ہو گئی ہے۔ تاہم اس دوران 44,202 مریض صحت مند ہوئے۔ اسی عرصے کے دوران مزید 714 مریضوں کی موت کے ساتھ اموات کی تعداد بڑھ کر 1,64,110 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں صحتیاب ہونے والوں کی شرح جزوی طور پر کم ہو کر 93.36% اور فعال معاملات کی شرح بڑھ کر 5.32% ہو گئی، جبکہ اموات کی شرح 1.32% رہ گئی ہے۔ مہاراشٹرا کورونا کے فعال کیسز کے معاملے میں سر فہرست ہے، اور اس ریاست میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 481 مزید مریضوں کے اموات سے یہ تعداد بڑھ کر 55,379 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں جہاں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک جاری ہے، وہیں کسان رہنما کے قافلے پر ہوئے حملے کے بعد کسانوں کا غم غصہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ جمعہ کو راجستھان کے ضلع الور میں کسان رہنما راکیش ٹکیت کے قافلے پر ہوئے حملے کے بعد بھارتی کسان یونین کے صدر نریش ٹکیت نے کسانوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کریں۔ نریش ٹکیت نے مظفر نگر میں ایک جلسے میں کہا کہ 4 اور 17 اپریل کو ہونے والی مہا پنچایتوں میں کسانوں کو چاہیے کہ وہ جتنا ہو سکے اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ اس درمیان پولیس نے کسان رہنما پر حملے کے سلسلے میں 16 افراد کو گرفتار کر لیا، جس میں طلبا یونین کا ایک لیڈر بھی شامل ہے۔ کسان یونین کا کہنا ہے کہ حملہ کرنے والے بھارتی جنتا پارٹی کے افراد تھے۔ کسان رہنما پر حملے کے بعد کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آر ایس ایس حملہ کرنا سکھاتی ہے جبکہ پرامن تحریک کسانوں کو نڈر بناتی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع شوپیاں میں سیکورٹی فورسز اور مسلح عسکریت پسندوں درمیان تصادم جاری ہے۔ سری نگر میں سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلح عسکریت پسندوں کے روپوش ہونے کی اطلاع ملنے کے بعد فوج، سی آر پی ایف اور پولیس اہلکاروں کی ایک مشترکہ ٹیم نے ضلع شوپیاں کے ایک جنگل کو محاصرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ سرکاری ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جیسے ہی سرچ آپریشن شروع ہوا، وہاں چھپے مسلح عسکریت پسندوں نے سیکورٹی فورسز پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں دونوں طرف سے تصادم شروع ہو گیا جو بدستور جاری ہے۔ سرکاری ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ محاصرے میں 4 مسلح عسکریت پسند پھنسے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جمعے کو جنوبی کشمیر کے ہی ضلع پلوامہ میں ایک تصادم میں حکومت نے 3 مسلح عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیے جانے کا دعویٰ کیا تھا۔ عراق کے وزیراعظم مصطفی القاظمی کے دورے سعودی عرب پر عراق کی مختلف شخصیات نے منفی رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ عراق کے وزیراعظم مصطفی القاظمی نے گزشتہ بدھ کو سعودی عرب کا دورہ کیا، جہاں اعلیٰ سعودی حکام سے ان کی ملاقات و مذاکرات ہوئے۔ عراقی وزیراعظم کے دورے ریاض میں عراق اور سعودی عرب کے درمیان کئی سمجھوتوں پر دستخط بھی ہوئے، جن میں بیشتر اقتصادی شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مصطفی القاظمی کے دورے سعودی عرب پر عراق کی مختلف شخصیات کی جانب سے ملا جلا رد عمل کا اظہار کیا گیا اور بعض نے اس دورے پر اپنی مخالفت کا اظہار کیا۔ عراقی وزیر اعظم کے دورے ریاض کی مخالفت کرنے والے شخصیات میں نجف اشرف کے امام جمعہ بھی شامل ہیں۔ عراق کے مقدس شہر نجف اشرف کے امام جمعہ حجت الاسلام والمسلمین سد الدین قبانجی نے کہا ہے کہ اس بات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ بعض عرب ممالک دہشت گردوں کے ساتھ ہیں اور انہوں نے عراقی عوام کے خلاف جنگ شروع کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق کسی ملک کا غلام نہیں ہے، تاہم وہ عراق کے ساتھ عرب ملکوں کے تعلقات کی تقویت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ البتہ انہوں نے صراحت کے ساتھ کہا کہ اس بات کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ بعض عرب ممالک عراق کی صدام حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے عراقی عوام کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے اور ان ممالک نے داعش کے ساتھ مل کر عراق میں جنگ بھی شروع کی۔ سعودی عرب پر نجف اشرف کے امام جمعہ کی جانب سے باسر صدام حکومت کی حمایت اور اسی طرح عراق میں دہشت گردوں کی حمایت کے تعلق سے سعودی عرب پر تنقید قابل غور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب ایران کے خلاف مسلط کردہ جنگ میں صدام حکومت کی حمایت کرتا رہا اور اس نے ہی عراقی عوام کی سرکوبی میں صدام کا بھرپور ساتھ دیا۔ افغانستان کے امور میں امریکہ کے خصوصی نمائندے نے کابل میں اس ملک کی اعلی مسائلاتی کونسل کے سربراہ سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ افغانستان کے امور میں امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلمے خلیلزاد نے کابل پہنچنے کے بعد سنیچر کو اس ملک کی اعلی قومی مسائلاتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سے ملاقات اور گفتگو کی۔ خلیلزاد دیگر افغان حکام سے ملاقات کریں گے اور استنبول میں آئندہ امن مذاکرات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ دراصل افغانستان کی وزارت برائے امن کے بعض افغان حکام نے بتایا ہے کہ یہ وزارت سنیچر کو اعلی قومی مسائلاتی کونسل کی 15 افراد پر مشتمل کمیٹی کے سامنے امریکی امن منصوبے کے مسودہ قرارداد کے بارے میں مواقف کا خلاصہ پیش کرے گی۔ دراصل صبح حرات میں سڑک کے کنارے نصب بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یمن کے صوبہ معرب کے ایک علاقے پر جارے سعودی اتحاد نے 2 فضائی حملے کیے ہیں، جس میں کم سے کم 8 عام شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ سنیچر کے صبح معرب میں رہبہ ضلع کے فج نقع علاقے پر جارے سعودی اتحاد نے 2 فضائی حملے کیے، جس کے نتیجے میں متعدد یمنی شہری جاں بحق اور زخمی ہو گئے۔ جارے سعودی اتحاد نے سروا، مجزر، متغل، خب اور اشراف شہروں کو بھی شدید بمباری کا نشانہ بنایا۔ صبح معرب میں سعودی اتحاد کے حملوں میں 1 یمنی شہری شہید اور 7 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے جمعے کو بھی معرب کے رہبہ ضلع کے فج نقع علاقے کو نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں 1 عام شہری جاں بحق اور 7 دیگر زخمی ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ Thank you.
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کا 18 اجلاس جمعہ 2 اپریل کو یورپی یونین کے فورن ایکشن روس کے نائب سربراہ اینریکا موراکی کی صدارت میں، یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ جوزف بوریل اور ایران، چین، فرانس، جرمنی، روس اور برطانیہ کے نائب وزراء خارجہ اور وزارت خارجہ کے سیاسی امور کے ڈائریکٹروں کی شرکت سے منعقد ہوا۔ اس اجلاس کے اختتام پر ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی مکمل واپسی کے موضوع پر معاہدے کے فریقوں نے صلاح مشورے اور بات چیت پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اس سلسلے میں ایران کے ایک باخبر ذریعے نے عالمی ایٹمی معاہدے کے بارے میں رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے 8 جنوری کے بیانات اور ان بیانات میں آپ کی تاکیدات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران امریکہ کی جانب سے ایک ساتھ پابندیاں اٹھائے جانے اور اس بارے میں سچائی سامنے آنے کے بعد ہی اپنے ایٹمی وعدوں پر دوبارہ عمل کرنا شروع کرے گا۔ ایران کے خلاف رفتہ رفتہ ایٹمی پابندیاں ہٹائے جانے سے متعلق ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے تہران نے صراحت کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایسا کوئی منصوبہ قبول نہیں کرے گا جس میں امریکی پابندیاں رفتہ رفتہ ہٹائے جانے کی بات کی گئی ہو۔ ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے بارے میں ایران کے رد عمل کو 2 زاویوں سے پرکھا جا سکتا ہے۔ لہذا پہلا زاویہ یہ ہے کہ ایران ایٹمی معاہدے کا حصہ ہے اور یہ معاہدہ ایک بین الاقوامی اور چند فریقی معاہدہ ہے، لہذا اس میں شریک تمام اراکین کے حقوق مساوی ہیں۔ اس معاہدے کی دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس معاہدے کی عالمی ادارے سلامتی کونسل نے بھی قرارداد نمبر 2231 میں تائید کی ہے۔ ایران کی خواہش ہے کہ یہ معاہدہ جو اب ایک بند گلی میں پہنچ گیا ہے اسے نتیجہ خیز بنائے۔ امریکہ نے یک طرفہ فیصلہ کر کے اپنے آپ کو اس معاہدے سے نکال لیا ہے، اور اس معاہدے کی روشنی میں ایران پر جو پابندیاں ختم ہو گئی تھیں نہ صرف انہیں دوبارہ بحال کر دیا بلکہ نئی پابندیاں عائد کر کے دوسرے ممالک پر بھی دباؤ بڑھا دیا گیا ہے۔ ایران نے عالمی جوہری معاہدے سے ہٹ کر بھی کچھ اقدامات رضاکارانہ بنیادوں پر انجام دیے تھے۔ اس عالمی جوہری معاہدے کی شق 26 اور 36 معاہدے کے شریک فریقوں کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی فریق معاہدوں کی تمام شقوں پر عمل درآمد نہ کر رہا ہو تو وہ بعض شقوں پر عمل درآمد روک سکتا ہے۔ ایران نے بھی انہی شقوں کی روشنی میں معاہدے کی بعض شقوں پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ بہرحال امریکہ نے معاہدے سے خارج ہو کر اور ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا ہے، اور اب اس کا واحد اور منطقی حل یہی ہے کہ وہ معاہدے میں واپس آ جائے اور معاہدے کی تمام شقوں پر عمل کرے۔ اسی لیے تو رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا ہے کہ ایران اس وقت ایٹمی معاہدے کی شقوں پر عمل کرے گا جب امریکہ تمام پابندیوں کے خاتمے کو نہ صرف کاغذ پر بلکہ عملی طور پر ختم کرے گا، اور ان پابندیوں کے خاتمے کو ایران کے سامنے باقاعدہ جائزے اور تحقیق کے لیے پیش کیا جائے گا۔ سامعین، یہ تھا ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ، اور اب وقت ہوا ہے ریڈیو تہران کی سیاسی گفتگو کا، اور سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، ان دنوں عراق سے خبریں موصول ہو رہی ہیں، بعض جگہوں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کا اثر و رسوخ اور مداخلت جو ہے وہ عراق کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، لیکن جس بحران سے اس وقت عراق گزر رہا ہے، چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو چاہے وہ دوسرے عوامل اس کے اندر کار فرما ہوں، خود امریکی فوج ایک بڑا بحران ہے عراق کے اندر اس کی موجودگی۔ اس عرصے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عراق کے وزیر اعظم نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے، اس دورے پر عراق کے اندر کافی تشویش پائی جاتی ہے، اس پر آپ کا تبصرہ کیا ہے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب سے عادل عبد المہدی کی حکومت ختم ہوئی ہے اور اس کی جگہ پہ مصطفیٰ القاظمی آئے ہیں تو ایک تبدیلی محسوس کی جا رہی تھی عراقی حکومت کے جو ایک خارجہ پالیسیز ہیں
جی.
اور عادل عبد المہدی جو ہیں وہ اینٹی امریکہ تھے، حتیٰ انہوں نے روس اور چائنا کے ساتھ بھی مختلف معاہدے کیے جس کی سزا بھی ان کو بہرحال بھگتنا پڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مقاومت اور حشد و شعبی اور اس جو امریکہ کی جو مختلف لابیز تھیں ان کے مقابلے میں بھی ان کا موقف بڑا واضح اور صاف رہتا تھا، لیکن جب سے مصطفیٰ کاظمی آئے تو ان کی پالیسی پرو عرب پالیسی، آپ اس کو عرب نیشنلزم پہ استوار ہے، اور یہ شروع سے ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ سعودی عرب کا دورہ کریں اور سعودی عرب میں جا کے خود شاہ سلمان سے وہ ڈیٹیل سے گفتگو کریں، اور ایسے ہی ہوا، انہوں نے کوشش کی، دورہ بھی طے ہو گیا، لیکن کرونا اور خود شاہ سلمان کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے انہیں وہ دورہ منسوخ کرنا پڑا
جی.
اب جو ہے وہ منسوخ شدہ دورہ جو ہے وہ چند روز پہلے انجام پایا ہے، البتہ اس میں بھی ان کی شاہ سلمان سے ڈائریکٹ تو ملاقات نہیں ہو سکی، البتہ ولیعہد بن سلمان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات ظاہراً جو سفارتی بنیادوں پہ ایک سعودی عراقی ایک رابطہ کونسل بنی ہے
جی.
تو اس رابطہ کونسل کے یعنی تناظر میں یہ ملاقاتیں انجام پائی ہیں، اور اس میں بظاہر جو ہے وہ مالیاتی، تجارتی، اقتصادی، ثقافتی اور ابلاغی شعبوں میں پانچ معاہدے ہوئے ہیں. یہاں پہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ عراقی وزیراعظم کے ساتھ کچھ گورنرز بھی وہاں پہ ان میٹنگ میں موجود تھے، بالخصوص وہ گورنرز کے جن کے یعنی صوبے سعودی عرب کی سرحد سے ملتے جلتے ہیں
جی.
تو یہ بھی ایک بڑا ایشو تھا کہ جو دونوں سرحدوں کے درمیان کچھ نئی گزرگاہیں کھولنا، اور خاص کر ارر جو ان کی ہے اس کو 24 گھنٹے کے لیے فعال کرنا، اور ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا تھا کہ عراق کے اندر سے سعودی عرب کے خلاف کچھ اقدامات ہوتے ہیں تو اس کو سعودی عرب روکنا چاہ رہا تھا، یا ایک تشویش تھی یا ایک تھا تو الزام
جی،
لیکن سعودی عرب اس کو بہت بڑا چڑھا کے
پیش کر رہا تھا.
تو اس تناظر میں بظاہر جو ہے وہ یہ دورہ انجام پایا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر یعنی عراق کے اندر جتنے حلقے ہیں، بالخصوص آپ وہ حلقے کہ جنہیں آپ مقاومت سے منسلک جو حلقے ہیں وہ اس دورے پہ کوئی زیادہ راضی نہیں ہے، تو خود نجف کے جو امام جمعہ، اگر ہم مذہبی اس میں چلے جائیں تو نجف کے امام جمعہ نے کل کے اس میں خطبے میں بہت شدید قسم کے اعتراضات اٹھائے ہیں، اور سعودی عرب کی اس ماضی کی چیزیں بیان کی ہیں کہ سعودی عرب نے ہمیشہ عراق اور عراقی عوام کے خلاف موقف لیا ہے، چاہے وہ صدام کے زمانے سے ہو، چاہے داعش کا مسئلہ ہو، چاہے انتخابات میں مداخلت کے عنوان سے ہو، چاہے عراق کے سنی نشین علاقوں میں فرقہ واریت کو فروغ دینے کا مسئلہ ہو، یا حشد و شعبی کی جس شدت سے مخالفت اس طرح کہ سعودی عرب اور پرو سعودی گروہ کر رہے تھے، تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ سعودی عرب کے لیے کوئی زیادہ فیوریبل نہیں ہے سعودی عرب عراق کے اندر
جی.
اور عراق کے مختلف حلقے ان تعلقات پہ زیادہ راضی بھی نہیں ہیں، اور بالخصوص اس انداز سے کہ عراق کے پاس ابھی مختلف آپشن موجود ہیں، مثلا چائنا کا آپشن موجود ہے، رشیا کا آپشن موجود ہے، ایران کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن سعودی عرب سے تعلقات، گویا سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کا فرنٹ مین بن کے عراق کے اندر اپنی مداخلت جو ہے وہ بڑھانا چاہتا ہے، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے خلاف نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اب امریکہ کو بالآخر وہاں سے انخلاء کرنا پڑے گا، اب اس جگہ کو کون پور کرے گا، وہ اپنی لابیز کو لانا چاہ رہے ہیں، وہ کبھی متحدہ عرب امارات کو فعال کرتے ہیں وہ اپنی مداخلت بڑھاتا ہے، اسی طرح سعودی عرب بھی جو ہے وہ بار بار اس طرح کے مختلف اقدامات کر رہے ہیں، حالانکہ سعودی عرب اور عراق کے درمیان تو ایک عرصہ تک کوئی سفارتی تعلق ہی نہیں تھا، صدام سے لے کے اور بعد میں جو سعودی عرب کی طرف سے جو مختلف فرقہ وارانہ اور ان کا وہاں پہ جو سفیر مختلف غیر سفارتی سرگرمیوں میں ملوث رہا، تو یہ سفارتی تعلقات بھی ان کے تقریباً منقطع تھے، لیکن بہرحال اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مصطفیٰ القاظمی کے آنے سے ان تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اچھی بات ہے، ہمسایہ ممالک سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، لیکن کن شرائط پہ اور آیا وہ امریکہ کے کہنے پہ ہو رہے ہیں تو پھر تو وہ نہ عراقی حکومت کے لیے اور نہ عراقی عوام کے لیے فائدہ مند.
ایک ضمنی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ عراق میں کچھ معاشی بحران اور کچھ ان کو بجٹ خسارے کا بھی شدید سامنا ہے. آیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ شاید کاظمی جو ہیں وہ اس طریقے سے اس مشکلات کو معاشی
نہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سعودی عرب اور کوئی کیا کر سکتا ہے. کوئی سعودی عرب بہت بڑی کوئی فوجی قوت نہیں ہے, کوئی بہت بڑی کوئی ثقافتی اس کے پاس کوئی ایسا کوئی بڑا کوئی نظریہ ہے. اس کے پاس اقتصاد ہے, اس کے پاس پیسہ ہے, اس کے پاس پیٹرو ڈالر کی جو ہے وہ یہ ایک قوت ہے, طاقت ہے, تو وہ اسی کے ذریعے سے ہمیشہ انوالو ہوتا ہے. تو اس میں بھی بات آپ کی صحیح ہے کہ عراق مشکلات کا شکار ہے, لیکن ان مشکلات کا حل اگر آپ سعودی عرب سے پیسے لے کے حل کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اپنے لیے آپ ایک مصیبت کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عراق تقریباً 65% سے زیادہ شیعہ آبادی کا ملک ہے, اور سعودی عرب کبھی بھی اس پورے خطے کے اندر کسی شیعہ سٹیٹ کو مضبوط نہیں ہونے دیتا. اب وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے فیکٹرز کو, اپنی لابیز کو وہاں پہ فعال کرتا ہے. اب وہاں پہ اگر جو سنی نشین علاقے ہیں, البتہ اس وقت بہت اچھے تعلقات ہیں, کوئی سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب سعودی عرب انوالو ہوتا ہے اور وہ جب وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ پھر ان شرائط کے ساتھ کرتا ہے, وہ اپنی لابیز کو, اپنے گروہ کو جو ہے وہ آگے لے کے آنے کی کوشش کرتا ہے, جس سے عراقی معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک اختلاف اور کشیدگی اور ایک تناؤ پیدا ہوتا ہے. یہ جو ہے عراقی عوام کے لیے بھی بہتر نہیں ہے, خود عراق کی حکومت کے لیے بہتر نہیں ہے, اور خطے کے لیے بھی بہتر نہیں ہے کہ سعودی عرب کو اس اندر برابری کی بنیاد پہ آئیں, وہ کریں, ٹھیک ہے اقتصادی معاملات ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے تعلقات رہنے چاہیے, لیکن آپ اس نیت سے آئیں کہ وہاں پہ آپ اپنی لابیز بنائیں, پھر پارلیمنٹ کے انتخابات میں اثر انداز ہوں, پھر صدر اور وزیر اعظم بنانے میں آپ اپنی لابیز کو لے کے آئیں, اور پھر داخلی عدم استحکام کا باعث بنیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں, سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھی حضور کی باتیں, سب سے اچھی حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. ذکر احمد سے ہے احمد سے ہے بیان روشن, نور کے لفظ نور کی باتیں, نور کے لفظ نور کی باتیں, تیرگی میں نور کی باتیں محبوب رسول پیلی ہے محبوب رسول پیلی ہے اب کروں گا سرور کی باتیں.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 14 فروردین, 20 شعبان اور 3 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بیس شعبان سن 385 ہجری قمری کو معروف مورخ اور ماہر کتابیات ابن ندیم کا انتقال ہوا. ان کو اپنی کتاب الفہرست سے بہت زیادہ شہرت ملی. انہوں نے اس کتاب میں اپنے دور کے اسلامی تمدن میں رائج تمام علوم کو بیان کیا ہے اور ان علوم کے ماہرین کے حالات زندگی کو قلم بند کیا ہے. ابن ندیم نے اس کتاب میں مذکورہ علوم سے متعلق کتب وغیرہ کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کے مؤلفین کے حالات زندگی بھی تحریر کیے ہیں. اس کتاب میں مصنف نے اپنے زمانے تک کے تمام مسلمان علماء اور دانشوروں کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے. ابن ندیم نے اپنے زمانے میں رائج اہم ادیان و مذاہب پر بھی تحقیق کی اور اس سلسلے میں بھی انہوں نے مضامین لکھے ہیں. ابن ندیم کی ایک اور اہم کتاب کا نام الاوصاف و تشبیہات ہے. تین اپریل سن 1888 عیسوی کو ولیم دوم نے مشہور جرمن سیاستدان اور مدبر بسمارک کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا. بسمارک سن 1815 عیسوی میں پروشیا میں پیدا ہوئے. 1847 میں وہ اپنی ریاست یعنی پروشیا کی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے. اسمبلی میں ان کی تقاریر بہت جلد حکمرانوں کی توجہ کا مرکز بن گئی اور انہیں روس اور فرانس میں جرمنی کا سفیر بھی بنا کر بھیجا گیا. 1871 سے 1888 تک بسمارک نئی جرمن سلطنت کے چانسلر رہے. اس دوران انہوں نے یورپ میں امن و امان اور صلح و سلامتی قائم رکھنے کی بہت کوشش کی. ان کے زمانے میں جمہوریت خوب پروان چڑھی اور صنعتی میدان میں بھی ترقی ہوئی. 1888 میں ولیم دوم برسر اقتدار آئے تو انہوں نے بسمارک کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا. 30 جولائی 1898 کو بسمارک کا انتقال ہوا. تین اپریل سن 1897 عیسوی کو جرمن موسیقار یوہان برام کا انتقال ہوا. وہ 1833 میں پیدا ہوئے. انہوں نے موسیقی سیکھنے کا آغاز اپنے والد سے کیا. پھر ہنگری کے معروف موسیقار ریمینی کی بھی کچھ عرصے تک شاگردی اختیار کی. انہوں نے موسیقی کی دنیا میں متعدد یادگار تخلیقات چھوڑی ہیں. تین اپریل 2002 عیسوی کو صہیونی فوج نے غرب اردن میں واقع فلسطینی شہر جنین پر حملے کا آغاز کیا. یہ حملہ فلسطینی آبادیوں پر صہیونی فوج کے حملوں کی ایک کڑی تھا جس کو اسرائیل نے فلسطینیوں کی انتفاضہ تحریک کو کچلنے کے لیے اس سے کئی ہفتے پہلے شروع کیا تھا. 15,000 آبادی والے شہر جنین پر حملے میں 10,000 فوجیوں کی مدد تقریباً 200 ٹینکوں اور 10 ہیلی کاپٹروں نے کی. اسرائیلی فوج نے زمین اور فضا سے جنین کیمپ پر حملہ کیا اور صہیونی ظالموں نے شہر کی بجلی اور پانی کی ترسیل روک دی تھی. نیز ہر قسم کی امداد رسانی کی سرگرمیوں پر بھی پابندی لگائی تھی. اس کے باوجود شہر کے باشندوں اور فلسطینی مجاہدین نے 9 دن تک اسرائیلی فوج کا مقابلہ کیا. صہیونی فوج نے جنین میں لوگوں کے قتل عام کے علاوہ گھروں کو مسمار کیا، تجارتی اور اقتصادی مراکز کو تباہ کیا، حتیٰ کہ ہسپتالوں کو بھی منہدم کیا. صہیونی فوج کے حملے کے خاتمے پر جنین کا 70% علاقہ تباہ و برباد ہو گیا. سینکڑوں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے اور شہر کے 5,000 باشندے بے گھر ہوئے. چودہ فروردین 1379 ہجری شمسی کو ممتاز ایرانی جغرافیہ دا اور نقشہ نویس استاد عباس صاحب کا انتقال ہوا. وہ 3 دے 1300 ہجری شمسی کو ایران کے صوبہ مرکزی کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے. انہوں نے 4 سال کی عمر سے تعلیم حاصل کرنی شروع کی اور 10 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ وہ تہران آ گئے. تہران میں انہوں نے پہلی بار جغرافیہ میں اپنی دلچسپی اور صلاحیت کا مظاہرہ کیا اور 15 سال کی عمر میں تہران کا پہلا نقشہ بنایا. یہ نقشہ اور بعد میں تہران اور دیگر شہروں کے بنائے گئے نقشے 1324 ہجری شمسی میں جغرافیہ سے متعلق ایک ادارے کے قیام کا سبب بنے، جس سے عباس صاحب کو شہرت ملی. انہوں نے اپنے اس ادارے میں ایران اور مشرق وسطیٰ کا جغرافیہ کے بارے میں ایک اہم کتب خانہ قائم کیا، جس میں مختلف زبانوں میں جغرافیہ کی 18,000 کتابیں، 15,000 رسالے اور سینکڑوں گلوب اور چھوٹے بڑے ایٹلس رکھے گئے. استاد صاحب نے اپنے نقشوں کی پہلی نمائش 1339 ہجری شمسی میں تہران میں منعقد کی. بہرحال ایران کے بابائے نقشہ نویسی ملک کے پرائیویٹ سیکٹر میں نقشوں کی اشاعت کے بانی، فارسی میں گلوب کی پروڈکشن کرنے والے پہلے شخص، عالمی طرز کے مالک، نقشہ نویسوں کے طبقے کے آخری فرد، جغرافیائی اور نقشہ نویسی کے ادارے کے بانی استاد صاحب نے 14 فروردین 1379 ہجری شمسی کو 79 سال کی عمر میں اس دار فانی کو الوداع کہا. اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے.
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین، اب وقت ہوا ہے پروگرام خلقت کی رانائیوں کا. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام خلقت کی رانائیاں.
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین، اکثر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے. عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و دقیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں. اگرچہ اکثر افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے. خالق اور مخلوق، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے. اور فلاسفر، ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیمی کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جوابات دیے ہیں. سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات سے متعلق ہیں. لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں، مخلوقات کی حقیقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اور شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے بارے میں ایک بار پھر تحقیق کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم اپنے اطراف میں موجود اشیاء کے بارے میں کہ جس کا ہم نے تجربہ کیا ہے غور و فکر کریں گے۔ تو آئیے گرمی اور سردی کے موسم کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ایک ایسے حالات کا جس کا ہم سب نے تجربہ کیا ہے وہ ہوا کا گرم اور سرد ہونا ہے۔ گرمی اور سردی اور زمین کے ہر حصے پر ان کی ہواؤں کا مختلف ہونا، جس نے بعض علاقوں کو گرم اور بعض علاقوں کو سرد کر رکھا ہے اور بعض علاقہ گرم و سرد دونوں رہتا ہے، اسی طرح سے یہ دونوں ہوائیں کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں، جو اس بات کا سبب بنی ہے کہ سال میں موسم میں تبدیلی اور ہوا میں بدلاؤ رونما ہو اور انسان اس سے بہت زیادہ استفادہ کر سکے۔ انٹرنیٹ کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق سردی کے موسم میں انسان زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹھنڈی ہوائیں دماغ کے لیے مفید واقع ہوتی ہیں، اسی طرح سے ٹھنڈی ہوائیں بدن کی لال چربی کو بھی بڑھاتی ہیں، ٹھنڈک الرجی کو قوت عطا کرتی ہے، جاڑے کا موسم انفیکشن کو بھی ختم کر سکتا ہے، جاڑے کی ٹھنڈک جوانوں کی کھال کو مستحکم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اسی طرح ہم گرمی کے موسم میں پیش آنے والی حیرت انگیز چیزوں کے بارے میں بھی معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ گرمی اور سردی کے موسم سے متعلق سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک موسم دھیرے دھیرے کم اور دوسرے موسم میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے اور دوسرا موسم رفتہ رفتہ شروع ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ دونوں موسم کم و زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی آخری منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ان دونوں موسموں میں سے کوئی ایک موسم اچانک دوسرے موسم میں داخل ہو جائے تو بہت سی بیماریاں اور جسموں کو نقصان پہنچانے والی چیزیں وجود میں آ جائیں گی۔ مثال کے طور پر ایک انسان گرما گرم حمام سے نکل کر برفیلے یا بہت ہی ٹھنڈے علاقے میں چلا جائے تو یقیناً اسے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا اور وہ بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ پس اگر حکیم و دانا اور مہربان پروردگار نے ایسی تدبیر کا اہتمام کیا ہے کہ گرمی اور جاڑے کے موسم دھیرے دھیرے دوسرے موسم میں داخل ہوں تو اس کا یہ انتظام صرف اور صرف اپنی مخلوقات کی حفاظت و سلامتی کے لیے ہے۔ اگر اس اتار چڑھاؤ میں کوئی تدبیر موجود نہیں ہے تو پھر کیوں یہ موسم اچانک ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتے، بلکہ آہستہ آہستہ داخل ہوتے ہیں اور اسی طرح چلے بھی جاتے ہیں تاکہ تمام چیزیں صحیح و سالم اپنی جگہ پر باقی رہیں۔ سامعین، شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ گرمی اور جاڑے کا آہستہ آہستہ آنا، سورج کے آرام کرنے اور بہت بلندی پر ہونے اور زمین کے مختصر فاصلے پر ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو یہ نظریہ صحیح ہے، لیکن اس کے بعد ایک اور سوال وجود میں آتا ہے کہ آخر کیا سورج کی گردش، زمین اور ان کے کم و زیادہ فاصلے کو اس طرح خلق کیا گیا ہے؟ اب اس کا چاہے جو بھی جواب ہو، مگر اس کے ساتھ یہ سوال ضرور آئے گا کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ بالآخر جب ہم تحقیق کریں گے تو اس کی حقیقت تک پہنچ جائیں گے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں معتبر اور با مقصد فکر، نیز منظم اور معتبر منطقی نتیجہ ہے۔ بہرحال کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مخلوقات کی خلقت میں یہ تمام نظم و نسق عبس اور بیکار ہیں؟ سامعین، ہمارے اطراف میں چلنے والی ہواؤں کے بہترین اور حیرت انگیز اثرات ہیں۔ آواز ایک ایسا اثر ہے جو اشیاء کی رگڑ کے اثر سے ہوا میں جاری ہوتی ہے اور وہ اسے کانوں تک پہنچاتی ہیں، اور لوگ انہی آوازوں کے ذریعے اپنے کاموں اور معاملات میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے اب تک اس بارے میں غور کیا ہے کہ اگر گفتگو اور بولنے کا اثر کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر کے اثر کی طرح ہوا میں ہی رہ جاتا تو کیا ہوتا؟ ایسی صورت میں دنیا ان تمام آوازوں سے بھری پڑی ہوتی اور اس سے انسانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا۔ اس کے علاوہ ایسے حالات میں ہمیشہ یہ ضروری ہو جاتا کہ آواز کو کاغذ کی طرح بدلنا پڑتا۔ ایسی چیزوں کے اثرات یہاں تک کہ کاغذ پر لکھنا بہت زیادہ ہی خطرناک ہو جاتا، کیونکہ بولے جانے والے الفاظ کی تعداد لکھے جانے والے الفاظ سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن خالق حکیم نے اس ہوا کو کاغذ کی طرح پوشیدہ رکھا ہے تاکہ گفتگو اور ہماری آوازوں کو اپنے دامن میں جگہ دے اور کائنات میں موجود تمام لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرے، پھر اس کے بعد اس کو مٹا دے اور نئی طریقے سے اسے سفید کر دے۔ سامعین، ہوا میں موجود ایک عبرت آموز نقطہ یہ ہے کہ ہوا انسانوں کے بدن کو حیات عطا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی ہوا کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو دوام بخشتے ہیں۔ ہوا ہماری آوازوں کو بہت دور تک پہنچاتی ہے، اچھی خوشبوؤں کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کرتی ہے۔ ہوا گرمی اور سردی کو قبول کرتی ہے، تند و تیز آندھیاں بھی اسی ہوا کی جنس سے ہے۔ ہوائیں بدن کو ٹھنڈک پہنچاتی ہیں اور بادلوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جاتی ہیں تاکہ ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں یا پانی برسائیں، جس کا ہر ایک کو فائدہ ہو۔ اور جب بارش ہو جاتی ہے تو ہوا بادلوں کو منتشر کر دیتی ہے۔ یہی ہوا ہے جو پولن کو ایک پھول سے دوسرے پھول کی جانب منتقل کرتی ہے، کشتیوں کو روانی بخشتی ہے، غذاؤں کو لذیذ اور کھانے کے لائق بناتی ہے، پانی کو ٹھنڈا اور آگ کو بجھا دیتی ہے، بھیگی ہوئی چیزوں کو سکھا دیتی ہے۔ المختصر یہ کہ فرش زمین پر موجود ہر چیز کو زندہ کرتی ہے۔ اب یہ بات بڑے اطمینان سے کہی جا سکتی ہے کہ اگر ہوا کا وجود نہ ہوتا تو لہلہاتے ہوئے سرسبز و شاداب چمن اور کھیتیاں مرجا جاتی، جانور سست و ضعیف ہو جاتے اور ممکن تھا ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی۔ اب یہیں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کس نے اور کس علم کے ذریعے ان تمام نعمتوں اور مفید چیزوں کو ہمارے اطراف و جوانب میں قرار دیا گیا ہے؟ آخر ان تمام حیرت انگیز اشیاء کو قرار دینے کا مقصد کیا تھا؟ آئیے مزید تحقیق کرتے ہیں۔ عزیز سامعین، شاید ہمارے قریب میں پائی جانے والی اشیاء میں سے ایک زمین ہو، اور یہ زمین اتنی زیادہ وسیع و عریض ہے کہ پیڑ پودے، جانور اور انسان اس پر زندگی کے روز و شب بسر کرتے ہیں اور اس پر پائی جانے والی تمام نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ اگر زمین اتنا زیادہ وسیع و عریض نہ ہوتی تو لوگوں کے گھر، کھیت، چراگاہ، جنگل، پیڑ، بے شمار دوائیں اور بے انتہا خزانے کیسے اس کے سینے میں موجود رہتے؟ خود زمین کی شکل و صورت ہی کتنی حیرت انگیز ہے، لیکن اس میں اس قدر سکون و اطمینان ہے گویا اس میں کوئی تحرک ہی نہیں ہے، بلکہ ایسا معلوم پڑتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے اور تمام اشیاء کے ثابت رہنے کی مناسب جگہ ہے۔ لوگ فرش زمین پر اپنی تمام ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن سکون و اطمینان سے بیٹھیں، آرام سے سوئیں، چاہے جو بھی کام انجام دے ان کے کام میں ذرہ برابر بھی تزلزل پیدا نہ ہوگا۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ زمین چل رہی ہے، لیکن زمین کا یہ تحرک ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا، اور چونکہ زمین ہوا میں معلق ہے اور خداوند عالم نے اسے قوت جذب عطا کیا ہے تاکہ ہم زمین کے جس حصے پر چاہیں سکون سے رہیں اور ہوا میں معلق نہ ہو۔ اگر زمین لرسی اور ہمیشہ متحرک رہتی تو انسان عمارتیں اور ہر طرح کی صنعت و کام کے کرنے سے عاجز رہتا، اور اگر ہمارے پیروں کے نیچے زمین ہمیشہ لرستی رہتی تو ہمارے لیے زندگی گزارنا نہایت ہی دشوار ہوتا۔ سامعین، آئیے اب کچھ زلزلے کے بارے میں گفتگو کریں۔ اگرچہ زلزلے کے جھٹکے چند ہی سیکنڈوں میں ختم ہو جاتے ہیں اور لوگ زلزلے کے وقت اپنا گھر اور کام کرنے کی جگہوں کو فوراً چھوڑ دیتے ہیں، بہرحال اگر زمین ہمارے پیروں تلے ہمیشہ متزلزل اور متحرک رہتی تو اس وقت کیا واقعات رونما ہوتے؟ کیا انسان یہ سوال نہیں کرتا کہ کیوں زمین کے پیدا کرنے والے نے زندگی کو اس قدر سخت اور ناممکن بنا دیا ہے۔ بس بہت ہی عظیم و بزرگ ہے وہ خدا کہ جس نے کائنات کو ہمارے لیے خلق کیا ہے، مہربان اور مغفرت کرنے والا ہے وہ خدا جس نے اپنی بے پناہ نعمتوں کو ہمارے اختیار میں قرار دیا ہے، اسی وجہ سے وہ لائق حمد و ستائش اور بے پناہ شکریہ کا مستحق ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالیں گے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ مردم سالاری، پابندیاں ختم ہونے کی صورت میں ایران بھی اپنی جوابی کارروائی روک دے گا، ایٹمی معاہدے کی 18ویں مشترکہ نشست میں اعلان۔ تہران ٹائمز، روسی وزیر خارجہ لاوروف 13 اپریل کو تہران کا دورہ کریں گے۔ نیو یارک ٹائمز، امریکہ کیپٹل ہل ایک ڈرائیور نے اپنی گاڑی سے پولیس پر حملہ کر دیا، ایک اہلکار ہلاک، دوسرا زخمی۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ کیہان، حوثیوں کو شکست دینا ناممکن، امریکی تھنک ٹینک جیمس ٹاؤن۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، جیمس ٹاؤن تھنک ٹینک فاؤنڈیشن نے، جس کا شمار سی آئی اے اور امریکی خفیہ اداروں کے قریبی حلقوں میں کیا جاتا ہے، جاری شدہ ایک مضمون میں اعلان کیا ہے کہ سعودی حکام اب کسی بھی صورت سے یمن کی جنگ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس جنگ کے نتیجے میں اب تک ان لوگوں کو کئی سو ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ مضمون نگار نے اپنے اس مضمون میں لکھا ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سعودی حکام یمن میں اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر پائے ہیں، اور ان کی توقع کے برخلاف حوثی اب یمن کی پہلی فوجی طاقت میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ مضمون میں بتایا گیا ہے کہ انصار اللہ نے مقامی فوجی افسروں اور انجینئروں کی مدد سے اپنی میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی کو فروغ دیا ہے، جو اب نہ صرف سعودی حکام کے لیے خطرہ ہے بلکہ اسرائیل اور امریکہ بھی اس جانب سے ہوشیار ہو گئے ہیں۔ روزنامہ رائے اليوم، لبنان عیسائی مذہبی رہنما کی حزب اللہ پر تنقید اور سمیر جاجا کا شام پر الزام، امریکی اسرائیلی فرانسیسی محاذ لبنان میں کیا کر رہا ہے۔ اخبار لکھتا ہے، گزشتہ دنوں ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں لبنان کے عیسائی مذہبی رہنما پیٹری آرک رائی حزب اللہ اور اس کے سیکرٹری جنرل کو شام اور ان کے بقول عراق اور یمن میں بیجا مداخلت کو لبنانی عوام کے مفادات کے خلاف قرار دیتے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب لبنان کے فرانسیسی رہنما سمیر جاجا نے شام پر لبنان کے گیس اور تیل اور زمینوں پر ناجائز قبضے کا الزام عائد کیا ہے۔ مضمون نگار نے لکھا ہے کہ پیٹری آرک رائی یہ بھول گئے ہیں کہ لبنان کی موجودہ سیاسی مسئلے کی جڑ کو اس دور میں ڈھونڈنا چاہیے جب حزب اللہ کا وجود ہی نہیں تھا۔ بالخصوص بدعنوانی اور لوٹ مار کے مسئلے کو اگر دیکھا جائے تو حزب اللہ نے ہی لبنان کی ارضی سالمیت کو یقینی اور اس کی سرحدوں کو محفوظ اور اندرونی سطح پر امن قائم کیا ہے، اور شام جا کر دہشت گردوں کو لبنان پہنچنے سے روکا۔ سمیر جاجا اور ان کی پارٹی کی شام دشمنی بھی پرانی ہے۔ شام وہ ملک ہے جس نے لبنان کو تتر بتر ہونے سے بچایا، اور سمیر جاجا اصل لوٹ مار کرنے والے یعنی اسرائیل کو نظر انداز کر کے شام سے اپنی دشمنی نبھا رہے ہیں۔ ان سب مسائل کی جڑ واضح طور پر لبنان میں موجود امریکی سفیر اور اسرائیل اور فرانس کی نئی پالیسی میں ڈھونڈنا چاہیے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ خبریں۔ چینی نہیں صرف کشمیر، پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے بھارت سے تجارت رد کر دی۔ روزنامہ پاکستان۔ پیپلز پارٹی کا اسٹیٹ بینک کے حوالے سے صدارتی آرڈیننس چیلنج کرنے کا اعلان۔ ہندوستان ٹائمز۔ ہندوستان، مہاراشٹرا سے ہٹ کر بھی ہندوستان میں کووڈ کی دوسری لہر خوفناک ہے۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ ایکسپریس ٹریبیون پاکستان۔ ایران چین اسٹریٹجک تعاون معاہدہ کس طرح سے پاکستان کے حق میں ہے، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے۔ مضمون میں لکھا ہے کہ پاکستان وہ تیسرا ملک ہے جو ایران اور چین کے اسٹریٹجک تعاون ڈیل سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اسلام آباد کا فائدہ اس میں ہے کہ اپنے پڑوس میں استحکام کو مد نظر قرار دیتے ہوئے علاقے کی معاشی صفات کاری کا حصہ بن جائے۔ سی پیک کو مغرب کی جانب لے جانے کی پلاننگ کو مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ اسے ڈبلیو سی پیک پلس کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، جس میں چین سے پاکستان، ایران اور آذربائیجان، ترکی کا راستہ مکمل طور پر برقرار ہو سکتا ہے، اور اس میں روس اور یورپی یونین کا ٹرانزٹ راستہ بھی برقرار ہو جائے گا۔ روزنامہ انقلاب۔ آسام اور بنگال میں مودی کی ریلیاں، بی جے پی کی لہر کا دعویٰ۔ اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے، وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو بنگال اور آسام میں ریلیاں کرتے ہوئے امن، ترقی اور بی جے پی لہر کا دعویٰ کیا ہے۔ مغربی بنگال میں انتخابی ریلی سے خطاب کے دوران انہوں نے دعویٰ کیا کہ بنگال میں بی جے پی کی لہر چل رہی ہے اور بی جے پی 200 سے زائد سیٹوں پر کامیابی حاصل کرے گی۔ جنوبی 24 پرگنا کے جوئے نگر میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ پہلے ممتا بنرجی کو جے شری رام کے نعرے سے پرابلم تھا، اور اب ممتا بنرجی کو زعفرانی کپڑے اور تلک سے پریشانی ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے بنگلہ دیش کے سفر کو ترمول کانگریس کے ذریعے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی قرار دیے جانے پر پارٹی پر سخت تنقید کی اور اپنے مندر کے دورے کا دفاع کیا۔ ترمول کانگریس نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر کہا کہ مودی بنگلہ دیش کے دورے کے دوران اسمبلی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مہر نیوز ایجنسی۔ جمعے کے روز مذاکرات کے دوران یورپ کا موقف انتہائی سخت تھا، ایران پیچھے نہیں ہٹا، امریکی ویب سائٹ ایکسس کا دعویٰ۔ الف نیوز۔ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ایران کے ایٹمی معاہدے میں باقی رہنے کے لیے ہمیں پابندیاں ہٹانی ہوں گی، امریکہ۔ اور اسنا نیوز۔ انصار اللہ کا سعودی حکام کو انتباہ، ٹارگیٹ کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام درخشاں ستارے۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا ایرانی فن تعمیر، اور اسی کے ساتھ آج کی دوسری مجلس ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں میثم رضا خان اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 10ویں صدی ہجری قمری کے نامور فقیہ محقق کرکی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ علامہ علی ابن حسن کرکی، کے جو محقق کرکی اور محقق ثانی کے نام سے مشہور ہیں، لبنان کے علمی شہر جبل عامل کے علماء اعلام میں سے ایک ہیں جو شاہ اسماعیل صفوی کے دعوت پر ایران تشریف لائے تھے اور مکتب تشیع کی ترویج و اشاعت میں نہایت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ نے بے شمار معتبر شاگردوں کی تربیت کی اور 10ویں صدی ہجری قمری کے بے شمار فقہا و مجتہدین آپ ہی کے شاگرد ہیں۔ سامعین، امید ہے ہمارا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، محقق کرکی سن 865 ہجری قمری میں لبنان کے مشہور شہر جبل عامل کے ایک گاؤں کرک میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد نے، کہ جو اپنے وطن میں ایک بزرگ شیعہ عالم دین کے عنوان سے پہچانے جاتے تھے، خیر و برکت کے لیے اپنے بچے کا نام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے نام پر علی رکھا۔ جبل عامل مختلف دلیلوں کی بنیاد پر مقدس سرزمین شمار ہوتی ہے، من جملہ بے شمار پیغمبروں، اولیاء الہی اور بزرگان دین کی قبروں کی بنا پر، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین یوشع بن نون، حضرت حزقیل پیغمبر، اور اس سرزمین کے مختلف حصوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزرنا ہے۔ جبل عامل میں شیعت کی بنیاد پر 1ویں صدی ہجری کے اوائل میں رکھی گئی، یعنی جب مخلص شیعان حیدر کرار، جناب سلمان فارسی، عمار یاسر اور ابو ذر غفاری جیسے افراد نے شیعت کی ترویج اور دین اسلام کی ترویج کا آغاز کیا۔ شاید حضرت علی علیہ السلام کے دیگر چاہنے والوں میں سب سے پہلے حضرت ابو ذر غفاری کا اس دیار میں تبعید ہو کر آنا وہاں کے شیعہ عوام کے لیے زیادہ مفید واقع ہوا۔ علامہ شیخ حر عاملی اپنی کتاب عمل العامل فی علماء جبل عامل میں جبل عامل کے اطراف میں رہنے والے تقریباً 100 سے زائد دانشوروں کے نام تحریر کیے ہیں، جبکہ بعض نے اس میں 10 افراد کا نام شامل کر کے اس فہرست کو مکمل کیا ہے۔
جبل عامل میں موجود حوض علمیہ کو ہم مکتب اہل بیت علیہ السلام کے زندہ کرنے میں بہترین عامل شمار کر سکتے ہیں۔ اس حوض علمیہ کا سب سے فعال زمانہ 8ویں صدی ہجری سے 11ویں صدی ہجری سے مربوط ہے۔ اس زمانے میں شہید اول، شہید ثانی اور محقق کرکی جیسی بے مثال و بے نظیر علمی اور فقہی شخصیتیں حوض علمیہ جبل عامل میں موجود تھیں۔ اس طرح سے اس حوض علمیہ سے بہت سے معتبر علماء و فوصلہ نے فراغت کے بعد ایران کی جانب ہجرت کی، جنہوں نے ایران میں مذہب تشیع کی ترویج میں نہایت ہی اہم کردار ادا کیا۔ محقق کرکی بھی ہجرت کرنے والے علماء میں سے ایک تھے۔
محقق ثانی نے اپنے بچپن کا زمانہ ایک ایسے علمی خاندان میں گزارا جس میں ہر طرف علماء و فضلاء ہی نظر آتے تھے۔ آپ نے مقدمات کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حوزہ علمیہ کرک میں داخلہ لیا اور وہاں کے بزرگ علماء سے کسب فیض کیا۔ کرک اگرچہ ایک معمولی سا دیہات تھا، مگر حوزہ علمیہ طلاب علوم دینی سے بھرا ہوا تھا اور لبنان کے ہر علاقے کے طلاب وہاں زیور علم سے آراستہ ہو رہے تھے۔ محقق کرکی جبل عامل سے ان تمام علوم کو سیکھنے کے بعد جسے وہ سیکھنا چاہتے تھے، مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے عالم اسلام کے دوسرے دینی مراکز یعنی دمشق، بیت المقدس، مصر اور عراق کی جانب سفر کیا۔
محقق کرکی نے جوانی کے دور سے ہی علمی تحقیق میں بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ حصہ لیا اور بیشتر فقہی عبارتوں اور احادیث پر مثبت تحریریں پیش کیں، جس کی بنا پر انہیں محقق ثانی کے لقب سے یاد کیا جانے لگا اور فقہ آل محمد کے معتبر اور برجستہ محقق شمار ہونے لگے۔ مرحوم علامہ محقق کرکی نے 71 کتابیں اور کتابچے تحریر کیے ہیں، جن میں سب سے معروف و مشہور کتاب شرح کتاب قواعد علامہ حلی ہے، کہ جو جامع المقاصد فی شرح القواعد کے نام سے معروف ہے۔ محقق ثانی کو اسی کتاب کی بنا پر صاحب جامع المقاصد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عظیم کتاب لفظ و معنی، طرز تحریر اور مفاہیم کے اعتبار سے شیعہ فقہ کی بہترین و نفیس ترین کتاب شمار ہوتی ہے، اور علماء کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ جس کے پاس یہ 3 کتابیں یعنی جامع المقاصد، وسائل الشیعہ اور جواہر الکلام ہو، فقہ کے استدلال و استنباط اور فقہی عبارتیں سمجھنے اور تحریر کرنے کے لیے اسے کسی دوسری فقہی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے۔
مصر کے قیام کے دوران علامہ محقق کرکی کو اہل سنت کے فقہی افکار و نظریات کو پہچاننے اور پڑھنے کا خوب موقع ملا۔ مصر کے بعد آپ عراق روانہ ہو گئے۔ اس زمانے میں تمام اسلامی ملکوں میں علم کا شہرہ تھا۔ محقق کرکی نجف اشرف میں ممبر تدریس پر جلوہ فگن تھے کہ اسی اثنا میں دربار ایران اور شاہ اسماعیل صفوی کا قاصد پہنچا اور آپ کو دربار ایران میں مذہب تشیع کی ترویج کی دعوت دی۔ چونکہ حکومت عثمانی نے عراق و شام کے عوام پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، لہٰذا ایسے حالات و شرائط میں محقق کرکی نے شیعوں کو عظمت و شرافت سے سرفراز کرنے اور شیعت کی ثقافت و تہذیب کو معاشرے میں رائج کرنے کے لیے اس دعوت کو غنیمت شمار کیا اور ایک بہت ہی اہم فیصلہ کیا کہ جو آپ کی اور شیعوں کی زندگی کو تبدیل کر سکتا تھا۔ اس بنا پر آپ نے شاہ ایران کی دعوت کو قبول کر لیا اور سن 916 ہجری قمری میں جنگ حرات کے موقع پر شاہ اسماعیل سے ملحق ہو گئے۔ اس وقت آپ اپنی عمر کی 50 بہاریں دیکھ چکے تھے۔ شاہ اسماعیل صفوی ایسے حساس ماحول میں استقامت و مقابلے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہے اور مجاہدانہ زندگی بسر کی۔ صفویہ ایک ایسا بادشاہی سلسلہ ہے کہ جس کی 907 ہجری قمری سے 1135 ہجری قمری تک ایران میں بادشاہت قائم رہی۔ انہوں نے شیعہ مذہب کو ایران کا اصل مذہب قرار دیا اور لوگوں کو اتحاد کے دھاگے میں پروئے رکھا۔
زمانہ صفوی میں شیعوں کے بزرگ علماء اور بزرگان کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کا درباروں سے رابطہ اور حکومت کے بعض عہدوں، یعنی شیخ الاسلام، دین اسلام کا سب سے بڑا رہنما جیسا اہم عہدہ قبول کرنا دین و احکام کی ترویج و تقویت کے مقصد سے تھا۔ اگرچہ بعض کم عقل و کم شعور رکھنے والے افراد نے علماء کی بادشاہوں سے اس قدر قربت حاصل کرنے کی وجہ سے مذمت کی ہے، لیکن معاشرے کے بزرگوں اور اسلامی دانشوروں کا عقیدہ ہے کہ سلاطین مغل اور صفوی بادشاہوں کے ساتھ علماء کا تعاون دین کی تقویت و کامرانی کے لیے تھا۔ چنانچہ وہ صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اگر علماء شیعہ نے اس طرح کی تدبیر نہ اپنائی ہوتی تو اس وقت تشیع اور مکتب اہل بیت علیہ السلام اس طرح سے ترقی و کامرانی کی منزل پر گامزن نہ ہوتا۔
محقق کرکی تاریخ کے ایسے دور میں ایران تشریف لائے کہ جب ایران میں شیعہ مذہب کی رسمیت کا زمانہ بہت زیادہ نہیں گزرا تھا اور بہت دنوں تک شیعہ حضرات مشکلات و پریشانیوں میں مبتلا رہے، چونکہ وہ دین کے احکام و اسلامی قوانین سے بہت زیادہ واقف نہ تھے۔ اسی بنا پر شیعہ فقہا اور توضیع المسائل کی نہایت ہی شدت کے ساتھ کمی محسوس کی جا رہی تھی۔ محقق کرکی سن 916 ہجری قمری میں ایران تشریف لائے اور خراسان، اصفہان، قزوین اور عراق جیسے ملکوں اور شہروں میں مذہب تشیع کے قوانین کے مفاد کے لیے مؤثر اقدامات انجام دیے۔ آج ہم بڑے ہی فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہی ایران میں مذہب تشیع کی بنیاد رکھی، مگر شاہ اسماعیل صفوی کی جانب سے ملنے والی ذمہ داریوں کی وجہ اور ثقافتی امور کی جانب سے اس کی بے توجہی کی بنا پر آپ نے سن 929 ہجری قمری میں شاہی منصب سے خود کو جدا اور سماجی امور سے چھٹکارا حاصل کر لیا اور حوزہ علمیہ نجف اشرف میں درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔
محقق ثانی نے نجف اشرف میں 6 سال تک تشنگان علوم آل محمد علیہ السلام کی خوب علمی پیاس بجھائی اور طلاب علوم دینیہ کی بہترین تربیت کی اور حوزہ علمیہ نجف نے آپ کے علم و فضل سے بھرپور استفادہ کیا۔ شاہ اسماعیل صفوی کی وفات کے بعد شاہ طہماسب صفوی نے ایک بار پھر اس جلیل القدر فقیہ کو ایران آنے کی دعوت دی اور سن 935 ہجری قمری میں محقق ثانی دوسری مرتبہ ایران تشریف لائے اور اپنے پہلے سفر سے بہت زیادہ اس سفر میں توفیقات حاصل کی۔ شاہ طہماسب صفوی آپ کے علم و فضل اور شخصیت کا اس قدر گرویدہ ہو گیا تھا کہ ہمیشہ کہا کرتا تھا، آپ حکومت اور امور مملکت کو چلانے میں مجھ سے زیادہ سزاوار ہیں، آپ امام زمانہ علیہ السلام کے نائب برحق ہیں اور میں آپ کے حکمرانوں میں سے ایک ہوں۔ شاہ طہماسب نے مقام شیخ الاسلام، کے جو دین اسلام کا سب سے بڑا منصب شمار ہوتا ہے، آپ کو عطا کیا اور حکومت کے امور میں آپ کو مکمل اختیار دے دیا۔ محقق ثانی نے بھی اس غنیمت موقع سے دربار میں موجود بعض انحرافات کی اصلاح، مکتب تشیع کی ترویج و اشاعت اور اس کی بنیادوں کو حکومت صفوی میں پائیدار کرنے کے لیے خوب استفادہ کیا۔ شاہ طہماسب پر محقق کرکی کے اثرات اس قدر مرتب ہوئے کہ شاہ طہماسب نے اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کر لیا اور دوبارہ اپنی بہترین زندگی کا آغاز کیا۔
ایران میں محقق کرکی کے تمام اقدامات میں ایک حوزہ علمیہ کی تقویت اور ان کے مادی و معنوی وسائل و ضروریات کی تکمیل تھی۔ اسی طرح تصوف میں جو انحرافات پیدا ہو گئے تھے ان کی اصلاح فرمائی۔ یہ انہی کے فتوے کا اثر تھا کہ حکومت صفوی نے ان مراکز اور اداروں کو جو اسلامی شریعت کے خلاف عمل کر رہے تھے بند کر دیا۔ اسی طرح سے ایران میں محقق کرکی کی اہم خدمات میں سے ایک اہم خدمت نماز جمعہ و جماعت کا قیام تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ تمام شہروں اور دیہاتوں میں عوام کے شرعی سوالات کے جوابات دینے، ان کی علمی پیاس بجھانے اور نماز جماعت کے لیے زیادہ سے زیادہ مبلغین بھیجے جائیں۔ محقق کرکی علیہ الرحمہ نے معاشرے میں تشیع کو دوام بخشنے اور مکتب اہل بیت کو زندہ رکھنے میں نہایت ہی جدوجہد اور اہم کردار ادا کیا، جن میں سب سے اہم اذان و اقامت میں جملہ اشہد ان علی ولی اللہ اور حی علی خیر العمل کے جو طغرل بیگ سلجوقی کے زمانے سے ترک کر دیا گیا تھا دوبارہ شروع کیا۔
ایران میں محقق کرکی کے بابرکت وجود کی ایک اور اہم خدمت آپ کا سیاسی اور سماجی امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا تھا، کیونکہ آپ اس بات کے معتقد تھے کہ حکومتی امور اور عوام کے امور کی باگ ڈور دینی معیار اور فقیہ جامع شرائط کے ہاتھ میں ہو۔ یہ نظریہ وہی ولایت فقیہ کا نظریہ ہے کہ جس پر اکثر علماء عالم کا اتفاق ہے۔
سامعین، آئندہ پروگرام میں ہم محقق کرکی کے نظریات کو اسلام کے اس عظیم مسائل کے بارے میں بیان کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں تہا شمیم کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ آپ سامعین پروگرام ایرانی فن تعمیر ایک مدت سے سنتے آ رہے ہیں، اور اب تک ہم ایران میں معماری کی مختلف روشوں کا جائزہ لے چکے ہیں۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے ہزاروں سال قبل ایرانیوں کی معماری کی روشوں کے بارے میں اب تک آپ سے گفتگو کی ہے، اور اس میں رونما ہونے والی مختلف تبدیلیوں اور نئی ایجادات کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ تاریخ کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ملک میں معماری اس کے مختلف ادوار کے جغرافیائی اور سماجی حالات سے متاثر رہی ہے، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ ایرانی معماری کا اس کے تاریخی آثار کی حیثیت سے جائزہ لیں، کیونکہ اس میں زندہ اور پائیدار روح پائی جاتی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ چند پروگراموں میں ایرانی معماری کے اسرار و رموز کے واضح اور پرکشش نکات کا آپ کے سامنے بیان کریں، اور ایرانی عمارتوں کی خصوصیات کا ذکر کریں۔ ایسی عمارتیں جو قدیم روایت کی بنیاد پر بنائی گئی ہیں اور بے پناہ تبدیلیاں رونما ہونے کے باوجود متعدد مشترکہ وجوہات کی بھی حامل ہیں۔ یہ مشترکہ وجوہات اور یکساں عناصر ایسے ہی ہیں جیسے ایک جملہ بنانے یا ایک شعر کہنے میں الفاظ اور کلمات سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں الفاظ کے معنی پر توجہ دیے جانے کے علاوہ اس کی ثقافتی اہمیت اور الفاظ و کلمات کے مختلف استعمال پر بھی توجہ دی جانی چاہیے۔ مثال طور پر جب ہم ایک عمارت کے اجزاء یعنی اس کی دیوار، کھڑکی، زمین، چھت، گنبد وغیرہ کا نام لیتے ہیں تو ان کے درمیان جو باہمی رابطہ ہوتا ہے اسے مخصوص قاعدے اور قانون کا تابع سمجھتے ہیں۔ یہ قاعدے اور قانون گرامر کی مانند ہیں کہ جب ہر لفظ اور کلمے کو اس کی جگہ پر رکھا جاتا ہے تو ایک منظم جملہ وجود میں آتا ہے، اور پھر اس جملے میں نظم اور ترتیب واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح معماری سے متعلق قوانین بھی بہت حد تک ایک ہندسی نظام کے تابع ہوتے ہیں، اور ہر سبق اور روش میں ان قواعد و قوانین کا مشاہدہ اور اندازہ ہو جانے کے بعد آسانی سے اس معماری کی روش کو جانا اور پہچانا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک اور روش جس سے ہم ایک قسم کے معماری کی اصلی اور گہری شناخت حاصل کر سکتے ہیں یہ ہے کہ ایک منصوبے یا پروجیکٹ کے عملی ہونے کے لیے اس فن معماری کے اجزاء کے معنی اور ان کی ترکیبی کیفیت پر توجہ دیں۔ چنانچہ جن اجزاء پر مسجد مشتمل ہوتی ہے ان میں گنبد، مینار، گلدستہ، ایوان اور محراب ہوتے ہیں کہ جو آپس میں مل کر عبادت گاہ کا معنی ہمیں سمجھاتے ہیں۔ یہاں پر ضروری ہے کہ ہم ان اجزاء یعنی گنبد، مینار یا محراب میں سے ہر ایک کی ثقافتی اور اعتقادی جڑوں کا پتہ لگائیں اور مجموعی طور پر پوری مسجد کا جائزہ لیں۔ اس طرح سے فن تعمیر کے ایک کام کا تجزیہ کرنے کے لیے ہمیں اس کے پیٹرنز اور فریم ورکس کو جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہم اس پروگرام میں ایرانی معماری میں ان معانی اور پائیدار اقدار کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، فارسی زبان میں نظم کے معنی ترتیب، آراستہ کرنے، منظم کرنے، ایک دوسرے سے مربوط ہونے اور ایک منظم کام انجام دینے کے ہیں، اور دوسری زبانوں میں بھی اس کے معنی مناسب قاعدے اور قانون اور رسم کے ہیں۔ اصولی طور پر ایک مجموعے یا کسی شے کے وجود کے منظم ہونے کے بارے میں ہم اس وقت کچھ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس کے رابطے کی کیفیت اور اس کے اجزاء کی ایک دوسرے سے وابستگی کا جائزہ لیں۔ تمام ادیان و مذاہب، حکومتیں اور انسانی مکاتب فکر بھی نظم و ترتیب کے اصول پر تاکید کرتے ہیں اور اسے اشیاء اور موجودات کے وجود میں آنے کا ایک اصول، اس کے دوام کا باعث اور حتیٰ خوبصورتی کے ظاہر ہونے کا عامل سمجھتے ہیں۔ گویا انسانی وجود بھی نظم سے جڑا ہوا ہے، یعنی انسان کا وجود بھی بغیر نظم و ترتیب کے نہیں ہے۔ آسٹریلیا کا ہنرمند کولار اس بارے میں کہتا ہے کہ ایک عمارت کو ایک عدد برف کے ٹکڑے کی مانند، یا ایک کرسٹل، ایک درخت یا ایک صدف کی طرح ہونا چاہیے کہ جس سے خلائی یا ہندسی نظم و ترتیب ظاہر ہو اور پھر اس کی ساخت کا مقصد بھی نمایاں ہو۔ معماری اور شہری تعمیرات کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر شہروں اور عمارتوں کی تعمیر میں ٹھوس نظام حاکم رہا ہے۔ یہ نظام نظام الہی، نظام فطری اور نظام انسانی سے ماخوذ ہے۔ الہی نظام کا اطلاق ایسے نظام پر ہوتا ہے کہ جو خداوند عالم کا خلق کردہ ہے اور عالم وجود پر حکم فرما ہے۔ انسان کو ہمیشہ اس کی شناخت اور رعایت کی تلقین کی گئی ہے اور اس نظام کو انسان کے تمام کاموں میں نمونہ عمل ہونا چاہیے۔ فطری نظام کا اطلاق فطرت اور عالم ہستی پر حکمران نظام اور قدرتی مظاہر کے تمام اقسام پر ہوتا ہے، جیسا کہ اس تعریف میں حتیٰ بعض ظاہری بے ضابطگیاں بھی اس وقت وجود میں آتی ہیں کہ جب فطری نظام کی خلاف ورزی کی جائے۔ انسانی نظام بھی ایسے نظام کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کے توسط سے اور انسانوں کے دوسروں کے ساتھ تعلقات منظم کرنے کے لیے یا سماجی تعلقات کی صورت میں وجود میں آئے ہیں۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے انسانی نظام بھی الہی نظام کے دائرے میں قرار پایا ہے، کیونکہ یہ نظام انسان کے فکر اور سوچ کی طاقت کے توسط سے وجود میں آیا ہے اور انسان خود خدا کی مخلوق اور اس کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اگر انسان ایک شہر کی سڑکوں اور گلیوں کی ساخت اور بناوٹ پر غور کرے تو انسان کی آنکھ سڑکوں پر مختلف لائنوں اور نشانیوں کا مشاہدہ کرے گی کہ جس میں ریاضی کے سادہ قوانین و قواعد واضح اور آشکار ہیں۔ سڑکوں کا طول و عرض، عمارتوں کی بلندی اور اس پر رنگوں کا وجود، یہ سب نظم و ترتیب کی علامت ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں ہم گہرائی سے تجزیہ و تحلیل اس وقت انجام دیتے ہیں کہ جب دیگر سوالات کا بھی ہم جواب دیں، اور وہ سوالات یہ ہیں: شہری نیٹ ورک میں برتری کسے حاصل ہے، گاڑیوں کو یا انسانوں کو؟ پبلک ٹرانسپورٹ کے نیٹ ورک کا اثر انسان کی نفسیات پر کیا ہوتا ہے؟ ماہرین کے مطابق ہر مذہب اور آئین میں بیان کردہ نظام عمارتوں اور شہروں کی ساخت اور ڈھانچے پر براہ راست اثر انداز ہو سکتا ہے۔ بعض نظریہ پردازوں نے ایک عمارت یا ایک شہر کی معماری کو انسان کے بدن سے تشبیہ دی ہے، اور انسان کے بدن کے تین عضو، سر، دل اور بدن، کو حکومت کے مرکز، معنویت کے مرکز اور کام اور تجارت کے مرکز سے تشبیہ دی ہے۔ بدن پر حکمراں نظام پر علماء اسلام نے بھی توجہ دی ہے، اور اسلامی معماری پر بھی اس نے بہت زیادہ اثر مرتب کیا ہے۔ ایران کے فن معماری کے موضوع نمونے خاص طور پر اسلامی دور میں اس بات کی علامت ہیں کہ ایرانی ڈیزائنروں نے بیشتر مواقع پر انسان کے بدن میں موجود نظم و نسق کی پیروی کی ہے، اور واضح طور پر شہروں اور عمارتوں کی تعمیر میں اسے مد نظر قرار دیا ہے۔ مشہور مسلمان مورخ ابن خلدون کا ایک کلمہ کہ جس کا استعمال انہوں نے بارہا کیا ہے، وہ کلمہ مدنیت اور یا تمدن ہے۔ تمدن کا تعلق درحقیقت شہریت سے ہے، اور اس سلسلے میں شہر میں نظم و نسق کو نیا مفہوم ملتا ہے۔ شہر ایک منظم زندگی کا ماڈل اور نمونہ ہے کہ جو خانہ بدوشی اور کوچ نشینی کے مقابل ہے۔ صحرا یا حتی جنگل اور کوہستان کی فضا اور ماحول متنوع اور کسی حد اور حدود کے بغیر ہوتا ہے، اور انسانی نظام کی اس میں چندان کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایران کے قدیم تمدن اور اس کے بعد ایران میں اسلامی تمدن میں بھی بڑے بڑے شہروں میں منظم مواصلاتی نیٹ ورک پایا جاتا رہا ہے۔ ایرانی ثقافت کے قابل توجہ کارنامہ اس بات کا باعث بنا ہے کہ گزشتہ صدیوں کے دوران ایرانی تمدن کے شعبے میں وسیع اور آباد شہر وجود میں آئے ہیں، اور یہ مسئلہ سماجی زندگی کے میدان میں قانونی نظام اور سسٹم کی جانب ایرانیوں کے رجحان کی علامت ہے۔ ایران کے قدیم شہروں جیسے حکمتانہ اور یا پارس اور بڑے اسلامی شہر جیسے بغداد، اصفہان، شیراز، تبریز اور رے، یہ سارے شہر انسانی اور اسلامی اقدار کے عکاس ہیں کہ جن میں نظم و ترتیب ہونا اہم ترین چیز ہے۔ مجموعی طور پر ہر شہر ایک گھر کے مترادف ہے۔ گھر ایران کی ثقافت میں سکون اور رہائش کی جگہ ہے۔ گھر کے اندر بند ماحول میں ایک خاندان اور کبھی کئی خاندان کے افراد زندگی گزارتے ہیں۔ گھروں میں بھی بعض حصے مخصوص ہوتے ہیں اور انہیں ایک خاص انداز سے بناتے ہیں کہ جن میں گھر کے باہر سے اندرون خانہ انجام پانے والے کاموں یا سرگرمیوں کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی گھر کے اندر کا ماحول بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اسلامی شہروں نامی کتاب کے مصنف نجم الدین بمیٹ کے بقول، اسلامی اور ایرانی شہروں میں سڑکوں کے کنارے خوبصورت اور قابل دید عمارتیں بنی ہیں، اور گھروں کی کھڑکیاں بھی اس طرح سے بنی ہیں کہ اندرون خانہ کی بناوٹ اور اس میں انجام پانے والی سرگرمیوں کا باہر سے مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ مسئلہ مسلمانوں کے اعتقاد کے عین مطابق ہے کہ جہاں مسلم خاندان اپنے گھروں میں آرام و سکون کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ان عمارتوں میں اگرچہ گھر کے اندر کی ساخت پر زیادہ توجہ دی گئی ہے، تاہم باہر سے ان عمارتوں کی شکل سادہ اور یکساں نظر آتی ہے اور بہت زیادہ دیدہ زیب ہے۔ سامعین، آئندہ پروگرام میں بھی ہم اس سلسلے میں مزید گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.